اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہم کیسے اعمال کرتے ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو ہماری اس ساری زندگی حسن عمل کی آزمائش ہے. کام اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے نزدیک وہی کام اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, جن سے اس کی قربت نصیب ہوتی ہے, اور جن سے زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں اس کی رحمت اور مغفرت اور جنت اور انعامات حصے میں آتے ہیں. لیکن سارے اچھے اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے. کچھ اعمال زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں, زیادہ اس کو محبوب ہوتے ہیں, زیادہ اس کی اس نے تاکید فرمائی ہے. اسی لیے فقہ کی زبان میں اعمال کو فرائض اور سنن اور نوافل اور مستحبات اور مباح کے مختلف اصطلاحات کے ذریعے مختلف درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالی سے قربت کا ذریعہ ان فرائض کو ادا کرنا ہے جو اس نے اپنے بندوں پر عائد کر دیے ہیں. فرائض کی ادائیگی سے بڑا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب بندہ وہ کام بھی کرنے لگتا ہے کہ جو فرض نہیں کیے گئے ہیں, تو پھر وہ قربت کی آخری منزلیں بھی طے کر لیتا ہے. تو اعمال میں درجات ہیں, سب اعمال ایک درجے کے نہیں ہیں. قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مختلف طرح اس بات کو کھول کے واضح کر کے بیان فرمایا. سب سے بڑا عمل تو ایمان کا عمل ہے. ایمان کے معنی اللہ کو ماننا, اللہ کے ساتھ وفاداری کا عہد کرنا, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا, اور پوری زندگی میں اللہ سے اس عہد کو وفا کرنے میں لگے رہنا. اس کے ساتھ ساتھ اعمال میں جس عمل کا بہت اونچا درجہ ہے وہ جہاد کا عمل ہے. جہاد کے معنی ہے کوشش کرنے کی, مقدور بھر کوشش کرنے کی. اور اس لحاظ سے جہاد کے معنی تو بہت وسیع ہیں. ہر وہ کام جو اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا جائے وہ جہاد ہے. لیکن جہاد ان معنوں میں خاص طور پہ دین کی زبان میں استعمال ہوتا ہے, وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے, اپنی جان لڑا دینا, اپنی جان دے دینا, اپنا مال لگانا, اپنا مال دینا, اور اس راہ میں جدوجہد کرنا. بالعموم انہی معنوں میں جہاد کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا, اور یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب, جو سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرتا ہے. یہی بات ہے کہ جو سورہ توبہ کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے دل پذیر انداز میں بیان فرمائی. فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا ان کاموں کو اس آدمی کے کام کی طرح سمجھ لیا ہے، بنا لیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، نہیں ہو سکتے، اور اللہ ان کو صحیح راستے پہ نہیں لگاتا جو ظلم کرنے والے ہیں. اس میں دو قسم کے اعمال کا موازنہ کیا گیا ہے. ایک عمل حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کا سب سے متبرک، سب سے محبوب مقام یعنی مسجد حرام، اس کو آباد رکھنا، اور دوسرا کام اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد. ان دونوں کا ذکر کر کے قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. اگر آپ غور کریں تو پہلے قسم کے جو اعمال ہیں وہ بھی کوئی معمولی درجے کے اعمال نہیں ہیں. مسکین کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، یہ بہت اونچے درجے کے اعمال ہیں. ان کو آپ کم نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کم درجے کے اعمال ہیں. کسی بھی پیاسے کو پانی پلانا بہت ثواب کا کام ہے. یہاں تک ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص یا ایک بدکار عورت جس نے کتے کو پانی پلایا، اس کی پیاس بجھا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو بندوں کی خدمت کو تو بڑا اجر ہے. اور پھر حج پہ نکلنا اور حج پہ جانا، یہ تو خود ایک فی سبیل اللہ کا کام ہے. اسے اللہ کی راہ میں حاجی نکلتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، سفر کرتا ہے، اللہ کے گھر پہنچتا ہے، اس کا چکر لگاتا ہے. اگر جہاد کے بعد کسی کام کو فی سبیل اللہ میں واضح طور پر شامل کیا جا سکتا ہے، کیا گیا ہے، تو وہ حج کا کام. تو حاجی جو اللہ کی راہ میں نکلے اور وہ پیاسا ہو تو اس کو پانی پلانا تو بہت اونچے درجے کا کام. پھر اللہ کے گھر جانا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، عمارت المسجد الحرام کا لفظ اس میں استعمال ہوا. عمارت کا لفظ اردو میں تو مکان بنانے کے معنی، مکان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ مکان بنانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. عمرے کا لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے. اس کے دونوں معنی ہیں، اللہ کے گھر کو آباد رکھنا، اس کی خدمت کرنا، اس میں لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، اس میں پانی کا، طواف کا انتظام کرنا، اس کو پاک اور صاف رکھنا. وہ ہدایت کے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی تھی، انتہیرا بھائی کیا میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ سب بھی عمارت کے کام تعریف میں آئے گا. اور پھر عمرہ جو کہ خود ایک چھوٹا حج ہے، اللہ کے گھر جانا، اس کا طواف کرنا، اس کی دیوار سے چمٹنا، اس کے در پر جا کر سر جھکا دینا، یہ بھی سب عمارت کی تعریف میں آئے گا. یہ بھی کوئی چھوٹے درجے کے اعمال تو نہیں ہے، بہت عظیم شان اعمال. ان کو ایک طرف رکھ کر فرمایا گیا ہے کہ کیا تم نے ان اعمال کو اس آدمی کے اعمال کے برابر بنا لیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے. یہاں تو ایک سوال ہے اور یہ اللہ تعالی کا سمجھانے کا، دل میں اتارنے کا، دل کو راغب کرنے کا انداز ہے. جواب تو اس نے یہاں پر نہیں دیا ابھی اس آیت کے اندر کہ دونوں میں سے کون سا بڑا عمل ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، بلکہ صرف سوال اٹھا دیا ہے کیا ان دونوں کو تم نے برابر سمجھ لیا، اور اس حد تک جواب بھی دیا ہے کہ نہیں، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک دونوں کام برابر نہیں ہیں. ایمان اللہ اور یوم آخر پر جیسا میں نے کہا اس کو دل سے ماننا بھی ہے، زبان سے اس کا اعلان بھی ہے، اور عمل سے اعضاء اور جوارح سے اس کی تصدیق بھی ہے. اگر اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور یوم آخرت میں جواب دہی پر یقین ہے تو اعضاء اور جوارح کو بھی ایک غلام کی طرح اپنے رب کی مرضی پورے کرنے میں لگا رہنا چاہیے. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. ایمان بندے اور رب کے درمیان ایک عہد اور معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بات بھی اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں. جو آدمی ایمان لاتا ہے وہ ایک خرید و فروخت کو معاہدہ کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اور جو کچھ بھی وہ ہے، جیسا کچھ بھی وہ ہے، جتنا کچھ بھی اس کے پاس ہے، وہ سب اپنے رب کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے. اب کوئی چیز اس کی اپنی نہیں رہی، دماغ بھی اپنا نہیں رہا، دل بھی نہیں رہا، ہاتھ پاؤں بھی نہیں رہے، سوچ بھی نہیں رہی، مال بھی نہیں رہا، رشتے بھی نہیں رہے، کوئی چیز اپنی ملکیت تو نہیں رہی. ایمان لانے کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا پاؤں ہے اور یہ میرا مال ہے، انسانی زبان میں کہا تو جا سکتا ہے، لیکن واقعی آدمی ایمان لانے کے بعد یہ سمجھے کہ نہیں، یہ میرا ہے اور میری ملکیت ہے، میں اس کو جس طرح چاہے استعمال کروں، یہ ایمان کے سودے کے منافع. ایسا ہی ہے کہ دکاندار سودا فروخت کر دے اور پھر اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں، میں تو خود ہی اس کو استعمال کروں، تو آپ اس دکاندار کو کیا کہیں گے؟ ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے. اور جو آدمی یقین کرے، ایمان لائے کہ ایک دن تو آنے والا ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ صبح سے شام تک محسوس نہ ہو کہ کل آنے والی ہے، کل کے لیے اس کو تیاری کرنی ہے، تو یہ ایمان بھی قابل اعتبار ایمان ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. قانون اور فقہ کی روح سے تو قابل قبول ہوگا، لیکن اللہ کے دربار میں اس کی قبولیت اسی مقام پر ہوگی جس مقام پر ایمان. تو ایمان کے معنی اس معنوں میں کہا گیا کہ یہ ایمان ایک ہے. جہاد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں، حد الامکان پوری کوشش کرنے کے. اور یہاں پر لفظ بڑھایا گیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ. تو اللہ کی راہ میں جہاد کے کیا معنی؟ اللہ کی راہ میں جہاد کے معنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اس کے کیا معنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہاد جو صرف اس لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تکون کلمۃ اللہ ہی الاولیا، تو اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی جہاد فی سبیل اللہ جہاد. اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے، جہاں بانی اور جہانگیری کے لیے، مال و دولت کے لیے، آن اور عزت کے لیے، قوم اور قبیلے کے لیے، ان میں سے کوئی جہاد بھی فی سبیل اللہ جہاد نہیں، بلکہ جہاد تو وہی ہے کہ جو صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، اور صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی اور نیت بھی اس کے اندر شامل ہو. جہاد کا ہدف بھی اعلی کلمۃ اللہ ہو، اور دل میں نیت بھی اللہ کے کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کے انعام کی ہو. تو یہ دو قسم کے اعمال، ایک پلڑے کے اندر بھی بڑے بھاری اعمال، پیاسے کو پانی پلانا فی نفس ہی بہت بڑی نیکی ہے، پھر حاجی کو پانی پلانا اور اللہ کی بندگی کرنا فی نفس ہی بہت بڑی نیکی ہے، پھر اللہ کی خاطر گھر سے نکلنا اور مسجد حرام کو جانا اور اس کا طواف کرنا اور چکر کاٹنا اور اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنا اور اس کو آباد رکھنا اور طواف اور نماز اور زکات سجدے اور رکوع سے، یہ بڑے اونچے درجے کے اعمال. اور دوسرے پڑھنے میں وہ ایمان کہ جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد. فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں. پھر فرمایا کہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کا حق ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے. کسی کا حق چھین لینا یہ بھی ظلم ہے. کسی چیز کو ایسی جگہ استعمال کر لینا یا رکھ دینا جو کہ اس کا حق نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے. تو جو لوگ اعمال میں فرق نہ کریں اور اعمال کو ان کے مقام پہ نہ رکھیں اور جو اعمال کے درجات کو درہم برہم کر دیں اور چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑے اعمال کے مقام پہ سمجھنے لگیں، تو یہ ظلم ہے. اور جو یہ ظلم کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پہ نہیں لگاتا. یہدی کے معنی راستہ دکھانے کے بھی ہیں، یہدی کے معنی راستہ چلانے کے بھی ہیں، یہدی کے معنی کاموں کو ٹھیک کرنے کے بھی ہیں. تو پھر اس کے کام ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکانے نہیں لگاتا، صحیح راہ پہ نہیں لگاتا، صحیح راہ پہ نہیں چلاتا. پھر فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، جو لوگ کے ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، بڑا درجہ ہے ان کا، بہت بڑا درجہ ہے ان کا، زیادہ بڑا درجہ ہے ان کا اللہ کے نزدیک، اور یہی لوگ کامیاب. یہ بھی قرآن مجید کا انداز ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بات کو کھولتا جاتا ہے. پہلے تو سوال اٹھا دیا، اسے اتنا کہہ دیا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب ایمان اور جہاد کی تفصیل بیان فرمائی. بظاہر تو تفصیل نہیں محسوس ہوتی، کوئی لمبی چوڑی کتاب اور مضمون نہیں ہے یہاں پر، لیکن چند گنتی کے الفاظ میں ایمان کی بھی تفصیل آ گئی اور جہاد کی تفصیل بھی آ گئی. جو لوگ کے ایمان لائے الذین آمنوا اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنی مال سے، اور جان کا مطلب یہاں پر وہ جان بھی ہے جو اگر گلے سے نکل جائے تو آدمی مر جاتا ہے اور جس جان سے وہ زندہ رہتا ہے. اور نفس کا لفظ انسان کی، ہماری آپ کی پوری شخصیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. گویا انہوں نے اپنے پورے وجود سے اور اپنے پوری جو ملکیت میں چیزیں ہیں ان سب سے اللہ کی راہ میں کوشش کی. تو جہاد کے معنی تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں، یہاں پر تینوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا، ایمان، ہجرت اور جہاد. ہجرت کے معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، اور ایمان کے بعد پہلا قدم تو یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اعمال کو بھی، علاقوں کو بھی، تعلقات کو بھی، محبتوں کو بھی، رشتوں کو بھی، پسند کو بھی، ناپسند کو بھی، گھر کو بھی، وطن کو بھی، جو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چھوڑنا پڑے اس کو ہم چھوڑ دیں. پہلا قدم تو ترک ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے. کلمے کا آغاز بھی لا الہ سے ہوتا ہے. پہلے تو سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے بعد ہی صرف اللہ کو معبود بنایا جا سکتا ہے. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور ایمان کے تقاضے پورے کرنا، اس کے لیے ان ساری چیزوں کو ترک کرنا اور چھوڑنا لازمی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند. اس لیے فرمایا گیا کہ ہجرت تو یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو ترک کر دے جو اللہ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے، جس کو اس نے منع فرمایا ہے، جس سے وہ اس کا غضب نازل ہوتا ہے، جس سے وہ غصے ہوتا ہے، جس سے اس کا عذاب آدمی کے حصے میں آتا ہے. لیکن ہجرت بھی عام معنوں میں ہر جگہ استعمال نہیں ہوا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں ایک مخصوص فعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور یہ وہ ہجرت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے اپنے ساتھیوں کو اس بات کی ہدایت فرمائی کہ وہ گھر بار چھوڑ کے مدینے چلے جائیں. یہ بحث ہمارے درمیان رہی ہے کہ اب ہجرت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بحث سے اس لیے دلچسپی نہیں ہے، قرآن مجید کا پیغام سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے یہ بحثیں ضروری بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہجرت کی روح تو ہر زمانے میں موجود ہے، اور ہجرت کی روح تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا مواقع، اللہ کے مطابق مرضی کی زندگی، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا مقام، ان کی طرف آدمی مسلسل چلتا رہے. اور اسی لیے ہجرت اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ فعل ہے. فرمایا کہ اپنے گھر سے نکل پڑا، مر بھی گیا تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث میں جو مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی 99 آدمی قتل کیے اور پھر کسی نے اس سے کہا کہ توبہ قبول کرانا ہے، اس برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. اس نے بستی چھوڑ دی اور نئی بستی کی طرف چلا، راستے میں اس کو موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو بڑا بدکار آدمی تھا، 100 آدمی قتل کیے ہیں، اس کو ہم کیسے، یہ تو ہم لے جائیں گے، اس کو عذاب کی نظر کریں گے. اور رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ توبہ کر چکا تھا اور اس نے چلنے شروع کر دیا تھا اللہ کی راہ پہ، اور کیا چاہیے، ہجرت کر لی تھی، اپنا گھر چھوڑ کے نئی بستی کی طرف چل پڑا تھا، ایک زندگی چھوڑ کے دوسری قسم کی زندگی کی طرف حرکت شروع کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ یوں فرمایا اس کا ایک فرشتے کے ذریعے کہ ناپ لو جدھر سے قریب ہو. اور پھر احادیث کے اندر بہت ساری روایات ہیں کہ جب ناپا گیا تو اللہ نے ادھر کی زمین کو چھوٹا کر دیا، ادھر کی زمین کو لمبا کر دیا، اور روایات تو مختلف ہیں، مطلب یہ کہ اس کی رحمت شامل حال رہی اور ایک بالش سے تھوڑا سا فاصلہ وہ اس بستی سے قریب نکلا جدھر وہ جا رہا تھا. پورا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا، ابھی آدھی راستے پتا ایک ہی بالش قریب تھا تو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے. تو یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اب اللہ کی راہ میں نکل پڑنا، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، نیک صحبت اختیار کرنے کے لیے، ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے جو اللہ کو ناپسند ہیں، یہی اس کو محبوب ہے. جتنا بھی سفر طے ہو جائے، یہ تو آدمی کے اختیار میں نہیں، آدھا بھی سفر طے ہو جائے، چوتھائی بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کے آدھے کے برابر کر دے گا اگر نیت خالص ہوگی اور آدمی اس کی راہ میں نکل پڑے. ہجرت تو یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو ترک کرے، زندگی کو، اعمال کو، سوچ کو، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند. ان معنوں میں تو ہجرت ہر زمانے میں برقرار ہے. پھر جہاد کی تفصیل بیان کی. فی سبیل اللہ تو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا، اس کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو. اب فرمایا بے اموالہم و انفسہم، دو ہی چیزیں آدمی کے پاس ہوتی ہیں، ایک اپنی ذات ہوتی ہے اور ایک اپنا مال ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، اور ایک اپنی ذات ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، ناپسند ہوتی ہے، دلچسپیاں ہوتی ہیں، مشاغل ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ جان بھی ہے جو سانس آتی ہے اور جاتی ہے، جس سے بندہ برقرار رہتی ہے. تو جو جان لگا کے، جان لڑا کے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یہ ان کا ذکر ہے. تو یہ ایمان، ہجرت اور جہاد، یہی دراصل مل کر وہ زندگی بناتے ہیں جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے. اس سے پہلے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو شروع صورت میں تو یہ کہا کہ وہ لوگ اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ایمان بڑھتا ہوا محسوس، یہ باطنی کیفیات ہیں، دل کی کیفیات ہیں، اس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ دل میں تو اب نہیں رہا اور لوگ ہنگاموں میں پھنس گئے، تو فرمایا گیا سیاست میں پڑ گئے، فرمایا گیا کہ جو لوگ یہ کریں پھر نماز قائم کریں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ تو صحیح ایمان کی نشانی یہ بھی ہے کہ دل میں یہ کیفیات ہوں، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی یاد سے دل کانپ اٹھتے، اللہ کی آیات سامنے آئیں تو ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہو، نماز قائم کرے آدمی، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ جو ایمان کی ایک تصویر ہے زندگی ہے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ صحیح معنوں میں سچے مومن ہیں۔ یہ سورہ الانفال کے شروع میں کہا گیا، جو سورت اس سورہ توبہ سے متصل پہلے ہے۔ آخر سورت میں جا کر کہا گیا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ واموالہم انفسہم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، دونوں جملے ایک ہی جگہ موجود ہیں لیکن دو مختلف اعمال کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، جنہوں نے اس کو ٹھکانہ دیا، پناہ دی، حمایت کی، مدد کی، یہ لوگ سچے ایمان والے۔ یہ فرق نہیں ہے دونوں کے اندر، بلکہ فرمایا دونوں ہی چیزیں حقیقی ایمان کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ اور اس میں درجہ فرمایا، اب بیان فرمایا، پہلے تو جواب یہ تھا کہ لا یستوون، برابر نہیں ہوتے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کھول کے کس کا درجہ بلند ہے۔ حاجی کو پانی پلا، اگرچہ عبارت سے سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا کیا بات کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ جو انداز بیان ہے وہ بتا رہا ہے کہ اصل چیز تو ایمان اور جہادی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس بات کو اور کھول کے بڑے دل نشین پیرائے میں، دل آویش پیرائے میں بیان کیا گیا، اعظم درجتا عند اللہ، یہ ایمان، ہجرت اور جہاد کی زندگی جو ہے بڑا درجہ ہے، اعظم کے معنی بہت بڑا، سب سے بڑا، جس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس طرح زیادہ بڑا بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اور بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک جو مقام ہے، درجات ہیں، وہ تو اس پر ہیں، ایمان، ہجرت و جہاد پہ۔ اولئک هم الفائزون، اور کامیابی کا پیاس سے ہم جاننا چاہتے ہیں، جیسا میں نے کہا قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ بیان ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پیاس پیدا کرتا ہے، پھر وہ اس پیاس کو بجھاتا ہے، پھر بھوک لگاتا ہے، پھر اس بھوک کے لیے غذا فراہم کرتا ہے۔ تو پہلے تو سوال اٹھا دیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر بیان فرما دیا کہ ایمان، ہجرت، جہاد جو ہے یہ دراصل تفصیل ہے، اور ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اب تو یہ اشتیاق ہے، شوق ہے ہمیں جاننے کا کہ وہ کیا درجہ ہے، کیا ملنے والا ہے ایمان، ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں۔ فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ان کو اللہ تعالی خوشخبری دیتا ہے، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، اور رضامندی اور خوشنودی کی، اور باغات کی، جنات کی۔ ان کے لیے ان جنتوں میں ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس جو اجر ہے، اللہ کے پاس تو اجر عظیم۔ یہ بھی بظاہر تو بڑے مختصر الفاظ ہیں، لیکن دل کو کھینچنے کے لیے جتنا سامان ہو سکتا تھا، جتنے انعامات ہو سکتے تھے، دل کی کشش کے لیے جتنا حسن و جمال ہو سکتا تھا، وہ سب کا سب ہجرت اور جہاد کے ساتھ اس آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ اور میرے محدود علم کی حد تک قرآن مجید میں کہیں کسی اور مقام پر کسی اور قسم کے اعمال کے لیے اس طرح ان ساری نعمتوں کو جمع نہیں کیا گیا۔ کہیں رحمت کا ذکر ہے، کہیں رضوان کا ذکر ہے، کہیں جنت کا ذکر ہے، لیکن یہ کہ سب کو اکٹھا کر کے اس طرح اور کہیں اعمال کے سلسلے میں میرے علم کی حد تک بیان نہیں کیا گیا۔ پہلے تو فرمایا یبشرہم، بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، شادیاں بجاؤ، خوشیاں مناؤ کہ اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا ایمان، ہجرت و جہاد کا، تو اللہ کے پاس کیا کچھ تمہارے لیے ہے موجود۔ تو پہلی بات تو فرمائی رحمت من اللہ کی رحمت. اگر یہی پر بات ختم ہو جاتی اور کچھ نہ کہا جاتا تو یہ بھی کافی تھا. اس لیے کہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے جو رحمان ہے, اور جس کی رحمت کی مسلسل بارش ہوتی ہے جو رحیم ہے, جو مسلسل رحمت کا برتاؤ کرتا ہے, اور جس نے رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا ہے تو جانور اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, انسان انسان پر رحم کھاتا ہے اور 99 حصے اس نے آخرت کے لیے رکھے ہوئے, تو یہ رحمت جو ہے اگر اسی کی بات وہ کرتا تو یہ بھی کافی تھی دل کو کھینچنے کے لیے رحمت. اس کے بعد اس میں اضافہ فرمائے ورضوان, یہ بھی رحمتی کا ایک جلوہ ہے کہ پھر وہ خوش ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا. رضی اللہ عنہم و رضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے گا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. خوش ہو جائے گا, اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے. اور پھر اللہ کی خوشنودی جس پیرائے میں جس صورت میں ملے گی وہ جنتوں کی صورت ہے. جنتوں کی تفصیل تو بہت بیان ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان فرمایا ہے, وہاں لباس ہوں گے ریشم کے, دیبا کے, حریر کے, اطلس کے, اور وہاں پر کھانے ہوں گے, میوے ہوں گے, محلات ہوں گے, صحبتیں ہوں گی, حسن و جمال ہوگا, یہ سب کچھ تو ہوگا. لیکن یہاں پر تو بڑے تھوڑے الفاظ کے اندر اس نعمت کی دو کیفیتوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا. لہم فیہا نعیم مقیم, جو بھی نعمتیں ہیں فی الحال یہ تو چھوڑیں کہ وہ نعمتیں کیا ہیں, وہ تو رب دے رہا ہے جو کچھ بھی دے گا, لیکن وہ قائم رہنے والی نعمت, ختم ہونے والی نہیں ہے, مٹنے والی نہیں ہے, ان کو فنا اور زوال نہیں ہے. اس دنیا کی جن نعمتوں کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے, رات دن محنت کرتا ہے, ٹکا ٹکا جوڑ کے بینک بیلنس بناتا ہے اور مکان کی تعمیر کرتا ہے ماربل سے اور پتھروں سے لا لا کے, یہ سب تو فنا ہونے والے. یہ خود بھی نہ فنا ہو تو ایک سانس کی تعلق ہے ان کے ساتھ, سانس نکلی اور نہیں آئی ہر چیز تو چھن جائے گی. جو بھی محنت کی دنیا دن عمر بھر کی محنت جو ہے وہ اب ہاتھ قابو میں نہیں رہے گی, یہ ہاتھ رہے گا لیکن وہ چیک بک پہ دستخط نہیں کر سکتا, وہ جیب رہے گی لیکن آدمی ڈال کے اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکال سکتا, اور محل اسی طرح بنا رہے گا اس میں اب سو نہیں سکتا, اس کو تو جا کر دو گز گڑھے کے اندر جا کے سونا ہے. تو یہ نعمتیں جتنی بھی ہو جائیں یہ سب زوال پذیر ہیں, یہ ختم ہونے والی. لہم فیہا نعیم مقیم, لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ تو ہمیشہ قائم رہنے والی. اکلہا دائم و ذلہا, کھانا پینا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے, سائے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے, اور فرما دیا جائے گا کہ اب موت نہیں آئے گی, الا الموت الاولی, سوائے پہلی موت کے اب موت نہیں ہے, موت ختم ہو گئی. موت تو اسی زندگی کے ساتھ ہے, موت کا خطرہ جو سر پہ منڈاتا رہتا ہے سب کچھ چھین کے لے جاتا ہے, وہ اب خطرہ سل ٹل گیا. اور خالدین فیہا ابدا, نعمتیں ہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ رہنے والے بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو چاند اسی طرح چمکتا ہے, سورج اسی طرح روشن ہوتا ہے, پرندے اسی طرح چہچہاتے ہیں, کھیتیاں اسی طرح اگتی ہیں, کھانے اسی طرح میز پہ لگائے جاتے ہیں, بستر اسی طرح آراستہ ہوتے ہیں, لیکن آدمی تو نہیں رہنے والا موجود, وہ چلا گیا. تو یہ ہمیشہ تو نہیں, لیکن بہرحال آدمی کی موت کے بعد یہ باقی رہتی ہیں, لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو یہاں پر دونوں طرف سے ضمانت دے دی گئی ہے کہ نعمتیں بھی ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں, اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے, خالدین فیہا ابدا. اب اور کیا چیز چاہیے؟ رحمت بھی ہے, خوشنودی بھی ہے, جنت کی نعمتیں بھی ہیں, جن کی تفصیل یہاں پر نہیں ہے. فرمایا گیا ہے کہ نہ آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا, نہ دل سوچ سکتا ہے, وہ نعمتیں ہیں. وہم و گمان میں نہیں آ سکتی آدمی کی, اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ جو چاہے گا وہ مل جائے گا، کوئی خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی. یہاں تو ہزار خواہشیں ہوتی ہیں ان پہ دم نکلتا ہے، اور ہزار خواہشیں پوری نہیں ہوتی صبح سے شام تک، وہاں تو ہر خواہش پوری ہو جائے گی. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یہ سب کچھ بھی بہت بڑا اجر ہے، اور پھر اللہ کے پاس جو کچھ ہے آدمی تو جانتا نہیں. تو یہ دراصل چند آیات جو ہیں یہ دین میں مختلف اعمال کے درمیان جو درجات ہیں ان میں سے ایمان، ہجرت اور جہاد کے درجے کو واضح کرتی ہیں، اور بتاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ عہد وفاداری کا باندھنا، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ دینا، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو فروخت کر دینا، اور اللہ سے اس عہد کو نبھانا. جو عہد کر لیا، جو وعدہ قول و قرار ہو گیا، جو دو بول بول دیے، جب اس نے پوچھا کہ الستو بربکم، تو ہم نے کہا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. جب اس نے کہا کہ ایمان لاؤ، تو ہم نے کہا سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. تو یہ جو عہد باندھ دیے ان کو پورا کرنا، ان کو وفا کرنا، اور اس عہد میں سب سے بڑا عہد یہ کہ اس کی خاطر جان لڑا دینا، اس کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دینا، مال لگانا، جان لگانا، محنت کرنا، جہاد کرنا. یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے بلند اور اونچے درجے کے اعمال ہیں. یہ اعمال کے درمیان درجات کو سمجھنا، اور اعمال کے درمیان جو تفاوت ہے اس کو سمجھنا، اور ان اعمال کو زیادہ وزنی سمجھنا، زیادہ توجہ دینا جو اللہ کے نزدیک زیادہ وزنی ہے. کوئی عمل بھی جو اس کو محبوب ہے وہ بے قیمت نہیں ہے، پھر بھی اعمال کے درمیان تفاوت ہے. یہ دین کی راہ پہ چلنے کے لیے بڑا ضروری اور بڑا اہم مقام. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر فرض پڑھتے ہیں وہاں پر سنت نہیں پڑھتے، تھوڑا سا ہٹ جانا. اس کے مختلف وجوہات لوگوں نے بیان کی ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ جماعت ٹوٹ گئی اور لوگ الگ الگ ہو گئے، اور مختلف وجوہات علماء نے بیان کی. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک دفعہ لوگ جہاں فرض پڑھے تھے وہیں پر سنت نفل پڑھنے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اس کی وجہ سے تباہ ہو گئی. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آپ نے تصویب کی، تائید فرمائی، اس کو صحیح قرار دیا، اور اسی کی وجہ سے شاید یہ ہمارے ہاں روایت، روش، طریقہ پڑ گیا ہے کہ آدمی تھوڑا سا حرکت کر جائے، ہل جائے، الگ ہو جائے، تاکہ معلوم ہو جائے فرض جو ہے وہ سنت سے ممیز و ممتاز ہو جائے. دیکھ رہے تھے تو عمر کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں کہ قومیں تباہ ہوگی، فرض کی جگہ سنت پڑھنے سے قومیں کیسے تباہ ہو جائیں گی، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اگر ہم اس کے معنی کو پھیلائیں اور اس کی گہرائی میں جائیں، تو اگر اعمال کے درمیان جو درجات ہیں، وہ فرائض اور سنن اور نوافل مستحبات کے درمیان جو فرق اللہ تعالیٰ نے ملوز رکھا ہے، حضور نے رکھا ہے، ہمارے فقہا علماء نے رکھا ہے، اس کو آدمی درم برم کر دے اور نفل کو فرض کے برابر کرے اور فرض کو بھول جائے، تو پھر اس کے بعد امت تباہی کے راستے پر جائے. دیکھیے زندگی کا نظام تو جب بھی صحیح قائم رہتا ہے کہ اعمال اپنے صحیح مقام پر قائم رہے. امت کی زندگی اپنے مقصد سے وابستگی، اپنے مقصد کے لیے جستجو، اس کے لیے آرزو اور تمنا، اور اس کی راہ میں ہجرت اور جہاد، اس سے امت کی زندگی وابستہ. اور جب چھوٹے چھوٹے اعمال اس کے مقام پر آ کر کھڑے ہو جائیں، آدمی 20 عمرے کرے اور پڑوس کے اندر ایک بیوہ اور یتیم ہو اس کی خبر گیری نہ کرے جو فرض ہے، مسکین کو کھانا نہ کھلائے کہ جو قرآن مجید میں ایمان کے درجے کا فعل قرار دیا گیا ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ نظام درم برم ہو گیا. ایک بزرگ کے الفاظ میں، جب شیطان اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ کسی آدمی سے غلط کام کرائے تو پھر وہ اس کو اعلیٰ درجے کے کاموں سے غافل کر کے نیچے درجے کے کاموں کے اندر مشغول کر دیتا ہے. دعوت کا کام فرض ہے. ایک آدمی بھی اگر ہدایت کی راہ پہ آ جائے تو اس کی اور اس کے آنے والی نسلوں کی اور اس سے جہاں بھی خیر پھیلے گا, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, نیک اعمال, سب کا ثواب ملے گا. دال و الخیر کا فائدہ ہی, آپ ہزار نفل بھی پڑھیں تو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو کہ اس طریقے سے مل سکتا. اس کا بڑا اونچا درجہ ہے. جہاد کا جو مقام ہے وہ تو یہیں آپ کو واضح ہو گئے. تو شیطان پھر یہ کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں آدمی کو مشغول کر دیتا ہے, اور بڑے بڑے جو درجات ہیں, بڑے بڑے جو سرمایہ کاری ہے جہاں آدمی اپنے وقت کی سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, جہاں اپنی صلاحیتوں اور قوتوں اور مال کا انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, وہ لگا سکتا ہے اس کاروبار میں, اس سے اس کو غافل کر دیتا ہے. جس تجارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, میں تمہیں تجارت بتاؤں نا, آؤ, اس سے تو آدمی غافل ہو جاتا ہے اور ان تجارتوں میں لگا رہتا ہے جو چھوٹے چھوٹے درجے کی تجارت, اور اعمال کے اندر بھی ان کو زیادہ وزن دیتا ہے, ناپ تول کے دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کہاں تک ایمان اسلام کے معیار پہ اترتا ہے. دل میں جھانک کے نہیں دیکھتا کتنا ایمان دل کے اندر راسخ ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واضح فرما دی, اور انہی اعمال کے مدارج کو پیش نظر رکھنا, اور اس میں ایمان, ہجرت اور جہاد جس کا ذکر کے اس میں کیا گیا ہے, اور جس کے اوپر کے رحمت اور اللہ کی رضا اور جنتوں کی بشارت دی گئی ہے, یہی دراصل وہ مطلوب اور محبوب ہونا چاہیے سارے اعمال میں. سب سے بڑھ کر اس کی فکر کرنا چاہیے, اس کی تلاش ہونا چاہیے, اس کی جستجو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.